السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے حالیہ براہ راست رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ایک عرصے سے اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ افغان تنازع کا حل صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے، اور یہ بات باعث اطمینان ہے کہ اب دیگر فریق بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں. دوسری طرف طالبان نے خلیل زاد کے ساتھ ہونے والے رابطوں کو ابتدائی بات چیت قرار دیتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ ان کے اور خلیل زاد کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بارے میں کسی ڈیڈ لائن کے معاملے پر بات چیت ہوئی تھی. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں افغانستان جانے والوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بنوں میں مظاہرہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. پاکستان کی ممتاز شاعرہ، مصنفہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کی سربراہ فہمیدہ ریاض جمعرات کو لاہور میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 73 سال تھی اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے بیمار تھیں. بھارت کی حکومت نے ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں واقع ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان کی حدود میں واقع گردوارہ دربار صاحب تک سکھ یاتریوں کے لیے راہداری کی تعمیر کی پاکستانی تجویز منظور کر لی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے گورنر ستیہ پال ملک کے فیصلے پر بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کو چھوڑ کر تقریباً تمام بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے نکتہ چینی کی ہے. اس سے پہلے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے بدھ کی رات ریاستی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا. افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے جو حال ہی میں کابل سے فرانس پہنچے ہیں، فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ طالبان باغیوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ 17 سالہ جنگ کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں. اور امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے ایک جج سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی جج کو اسے نامزد کرنے والے صدر سے جوڑنا درست نہیں ہے. اور جمعرات کو پورے امریکہ میں یوم شکرانہ یا تھینکس گیونگ منایا جا رہا ہے. یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے حالیہ براہ راست رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ایک عرصے سے اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ افغان تنازع کا حل صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے، اور یہ بات باعث اطمینان ہے کہ اب دیگر فریق بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد کے خطے کے حالیہ دورے سے متعلق وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں جمعرات کو کہی. خلیل زاد اپنے اس دورے کے دوران افغانستان، متحدہ عرب امارات اور قطر گئے تھے جہاں طالبان کا سیاسی دفتر واقع ہے. اطلاعات کے مطابق انہوں نے قطر میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ افغان تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا. دوسری طرف طالبان نے خلیل زاد کے ساتھ ہونے والے رابطوں کو ابتدائی بات چیت قرار دیا ہے اور اس تاثر کو رد کیا ہے کہ ان کے اور خلیل زاد کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بارے میں کسی ڈیڈ لائن کے معاملے پر بات چیت ہوئی تھی. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں افغانستان جانے والوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بنوں میں مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین کی قیادت شمالی وزیرستان کے ایک سرکردہ رہنما ملک غلام نے کی. مظاہرین میں اکثریت نوجوانوں کی تھی اور انہوں نے مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگائے. ہمارے پاس ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ خواہ ایس آئی ہو، ججز ہوں یا اٹارنی جنرل، سب ریاست کے ملازم ہیں. جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ کیا آئی ایس آئی کا مینڈیٹ خفیہ ہے، سیکرٹری دفاع کیوں نہیں پیش ہوتے اور وہ ریاست کے ملازم ہیں. جسٹس مشیر عالم کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. پاکستان کی ممتاز شاعرہ، مصنفہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کی سربراہ فہمیدہ ریاض لاہور میں انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 73 سال تھی اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے بیمار تھیں۔ بھارت کی حکومت نے ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں واقع ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان کی حدود میں واقع گردوارہ صاحب تک سکھ یاتریوں کے لیے راہداری کی تعمیر کی پاکستانی تجویز منظور کر لی ہے۔ کرتارپور راہداری کی تعمیر کی منظوری بھارت کی مرکزی کابینہ نے جمعرات کو ہونے والے اپنے ایک اجلاس میں دی۔ راہداری کے قیام کی تجویز پاکستان نے کئی ماہ قبل بھارت کے سامنے پیش کی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے گورنر ستیہ پال ملک کے فیصلے پر بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کو چھوڑ کر تقریباً تمام بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے نکتہ چینی کی ہے۔ اس بارے میں بھی سری نگر سے ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے جو حال ہی میں کابل سے فرانس پہنچے ہیں، فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ طالبان باغیوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ 17 سالہ جنگ کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں، اور ملک میں سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود عبداللہ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طے شدہ صدارتی انتخابات آئندہ اپریل میں ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات سے قبل طالبان کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہوتی ہے تو یہ حیران کن ہوگا۔ ان کا یہ بیان اس کے چند روز بعد آیا ہے جب طالبان نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے قطر میں امریکی مندوب ظالم خلیلزاد کے ساتھ امن بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ ان کے ترجمان نے بہرحال کہا تھا کہ کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ اسی اثنا میں منگل کے روز کابل میں علماء کے اجتماع پر خودکش حملے میں مرنے والوں کی تعداد 55 تک پہنچ گئی ہے، درجنوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے ایک جج سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی جج کو اسے نامزد کرنے والے صدر سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چیف جسٹس رابرٹس نے صدر ٹرمپ کے کسی بیان پر یوں سرعام تنقید کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی حالیہ تاریخ میں کسی چیف جسٹس کی جانب سے کسی موجودہ صدر کے بارے میں اس نوعیت کے بیان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو امریکی شہر سین فرانسسکو کے اس جج کو صدر اوباما کا جج قرار دیا تھا، جس نے رواں ہفتے غیر قانونی تارکین وطن سے پناہ کی درخواستیں نہ لینے کے صدر کے حکم نامے کو معطل کر دیا تھا۔ سین فرانسسکو کے ڈسٹرکٹ جج کو سابق صدر باراک اوباما نے اس عہدے پر نامزد کیا تھا۔ امریکی چیف جسٹس کے اس غیر روایتی بیان پر بھی صدر ٹرمپ نے فوری رد عمل ظاہر کیا ہے، اور ان ججوں کی غیر جانبداری پر پھر سوال اٹھائے ہیں جن کی تعیناتی ان کے پیش رواؤں کی نامزدگی پر عمل میں آئی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ یمن میں جاری جنگ کے فریقین کے درمیان بات چیت دسمبر میں سویڈن میں ہونے کا قوی امکان ہے۔ وزیر دفاع جم میٹس نے حوثی باغیوں کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کے سلسلے میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے جو بریگزٹ کے بعد کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ یہ اقدام آئندہ اختتامی ہفتہ یورپی یونین سربراہ اجلاس میں معاہدے پر آخری دستخطوں کی راہ ہموار کرے گا۔ مذاکرات کاروں نے 26 صفحات پر مشتمل تکنیکی سطح پر مسودے پر اتفاق کیا ہے، اور جمعرات کے روز یورپی کمیشن نے اس کی تائید کی ہے۔ جمعرات کو پورے امریکہ میں یوم شکرانہ یا تھینکس گیونگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ روایتی طور پر زیادہ تر امریکی خاندان مل بیٹھتے ہیں اور چھٹی کا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں جو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے حالیہ براہ راست رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ایک عرصے سے اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ افغان تنازع کا حل صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے، اور یہ بات باعث اطمینان ہے کہ اب دیگر فریق بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے ہمیں یہ تفصیلی رپورٹ ارسال کی ہے۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات امریکہ کی خصوصی نمائندہ برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کے حالیہ دورے سے متعلق وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہی۔ خلیلزاد اپنے اس دورے کے دوران افغانستان، متحدہ عرب امارات اور قطر گئے تھے جہاں طالبان کا سیاسی دفتر واقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے قطر میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ افغان تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔ جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
وی آر اویئر آف ڈائریکٹ کانٹیکٹس بٹوین دی یو ایس اینڈ دی طالبان، اٹس اے ویلکم ڈیولپمنٹ ایز وی ہیو لانگ بین انسسٹنگ دیٹ دی سولوشن ٹو دی کانفلکٹ ان افغانستان لائز ان اے پولیٹیکلی۔
محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست رابطوں سے آگاہ ہے اور وہ اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور پاکستان ایک عرصے سے اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ افغان تنازع کا حل صرف بات چیت ہی سے ممکن ہے۔ ان کے بقول یہ بات باعث اطمینان ہے کہ اب دیگر فریق بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زلمے خلیلزاد کے گزشتہ ماہ دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستانی حکام سے ہونے والی بات چیت میں افغان امن و مصالحت کے معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ زلمے خلیلزاد نے اپنے دورے کے اختتام پر اتوار کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ اپریل 2019 تک طے پا جائے گا۔ دوسری طرف طالبان نے خلیلزاد کے ساتھ ہونے والے رابطوں کو ابتدائی بات چیت قرار دیتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ طالبان اور خلیلزاد کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بارے میں کسی ڈیڈ لائن کے معاملے پر بات ہوئی تھی۔ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے خلیلزاد کا ایک ماہ کے دورے کے دوران خطے کا یہ دوسرا دورہ تھا۔ اگرچہ امریکہ کے دفتر خارجہ نے پہلے یہ کہا تھا کہ اس دورے کے دوران وہ پاکستان بھی جائیں گے، لیکن بعد ازاں پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ خلیلزاد کا دورہ پاکستان طے ہونا ابھی باقی ہے۔ جمعرات کو ایک بار پھر ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی چینلز کے ذریعے خلیلزاد کے دورہ اسلام آباد کی تاریخ طے کی جا رہی ہے، اور ان کے بقول اس حوالے سے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان جلد اتفاق ہو جائے گا۔ پریس بریفنگ کے دوران گزشتہ ماہ اسلام آباد سے اغوا ہونے والے پشاور پولیس کے افسر طاہر داوڑ کی لاش افغانستان سے ملنے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امید ہے کہ افغان حکومت پاکستانی پولیس افسر کے قاتل کی تحقیقات کرے گی اور اس بارے میں اسلام آباد کو آگاہ رکھا جائے گا۔ جب ترجمان دفتر خارجہ سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان اور افغانستان طاہر داوڑ کی ہلاکت کی مشترکہ تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے طور پر اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ افغانستان بھی اس معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ انہوں نے طاہر داوڑ کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی لاش کی افغانستان میں برآمدگی اور بعد ازاں پاکستان حوالگی ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ابھی تک افغانستان نے اس معاملے سے متعلق پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی معلومات کا تبادلہ نہیں کیا ہے، لیکن پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان پر تاحال افغان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بھارتی کابینہ نے ایک اہم فیصلے میں ریاست پنجاب کے گرداسپور ضلع میں ڈیرا بابا نانک سے پاکستان کے ساتھ متصل بین الاقوامی سرحد تک کرتارپور راہداری کی تعمیر کو جمعرات کے روز منظوری دے دی۔ پاکستان نے کئی ماہ قبل بھارت کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
وزیر مالیات ارون جیٹلی نے ایک نیوز کانفرنس میں کرتارپور راہداری تعمیر کرنے کے کابینہ کے فیصلے کی اطلاع دی اور کہا کہ اس سے بھارت کے سکھ یاتریوں کو پاکستانی پنجاب کے نروال ضلع میں گرودوارا دربار صاحب کرتارپور کا دورہ کرنے میں آسانی ہوگی۔
تو منتری پریشد نے آج یہ نرنے کیا کہ ڈیرا بابا نانک جو گرداسپور ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں سے لے کر انٹرنیشنل بارڈر تک ایک کرتارپور کوریڈور کا نرمان ہوگا۔ کرتارپور صاحب کوریڈور جو ہوگا ڈیرا بابا نانک گرداسپور سے لے کر یہاں تک لگ بھگ 3-4 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، اس کا اتنا بڑا سائز ہوگا، اس کا نرمان اس 550ویں جنم ورش کے اوپرانت کیا جائے گا۔
اس راہداری پر تمام قسم کی سہولتیں موجود ہوں گی، وہیں ویزا اور کسٹم کی بھی سہولت ہوگی۔ اس کی تعمیر پر آنے والے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ یہ فیصلہ گرو نانک دیو کے 550ویں یوم پیدائش پر وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بین الاقوامی سرحد پر ایک ہائی پاور دوربین نصب کی جائے گی تاکہ شردھالو وہاں سے کرتارپور صاحب کے درشن کر سکیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ بقول اس کے سکھوں کے جذبات کو تسلیم کرے اور اپنے علاقے میں ایسی راہداری تعمیر کرے تاکہ سکھ یاتری پورے سال کرتارپور صاحب کا دورہ کر سکیں۔ امرتسر کے ایک سینئر تجزیہ کار اوم پرکاش سونی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے کو دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کی سمت میں ایک قدم قرار دیا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر پروگرام پیدا ہوں گے اور ایسی امکانات ایسے ہیں کہ اس سے آپس میں تجارت بڑھے گی، میل جول بڑھے گا، عوام ایک دوسرے سے ملیں گے اور دوستی کی نئی بنیاد قائم ہوگی اور جو خطرات ہیں عوام پر دونوں ملکوں کے وہ کم ہو جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔
انہوں نے پاکستان کی اس فیصلے کو بھی سراہا جس میں اس نے کرتارپور صاحب کے درشن کے لیے 3800 سے زائد ویزے جاری کیے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان کرتارپور راہداری کھولنے کے فیصلے کے متعلق بھارت کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے سکھ برادری کو خوش آمدید بھی کہا۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ بھارت کابینہ کا فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان امن کے لیے کوشش کرنے والے حلقوں کی فتح ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان اقدامات سے سرحد کے دونوں جانب امن کی آواز کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ معاملہ اس وقت سرخیوں میں آیا تھا جب بھارتی پنجاب کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو نے عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے موقع پر کہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کرتارپور راہداری کھول دے گا۔ سدھو نے بھی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ یمن میں جاری جنگ کے فریقین کے درمیان بات چیت دسمبر میں سویڈن میں ہونے کا قوی امکان ہے۔ وزیر دفاع جم میٹس نے حوثی باغیوں کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کے سلسلے میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
یمن میں جنگ جاری ہے مگر دونوں فریقین نے بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز کہا کہ گزشتہ چند روز کے دوران محاذ جنگ کی اگلی صفوں میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی فوجوں نے حدیبہ بندرگاہ کے ارد گرد باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے روک دیے ہیں جو یمن کے لیے خوراک کی ترسیل کا بنیادی راستہ ہے۔ جم میٹس کا کہنا تھا
Saudi and the Emirates have ceased offensive ops around Hudaydah. There has been still fighting. I would characterize it as probably a reduced level.
سعودی اور اماراتی فوجوں نے حدیبہ کے قریب اپنے حملے روک دیے ہیں، تاہم لڑائی اب بھی جاری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان حملوں کی شدت کم ہو گئی ہے۔ میٹس نے متحارف فریقین کو امن بات چیت شروع کرنے پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھس کی کوششوں کو سراہا۔ اس سے قبل ستمبر میں ان فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ جم میٹس نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا
The UN Special Envoy has been impressive since he arrived in the job. This is heavily a result of his leadership.
امریکہ کے خصوصی ایلچی نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے ان کی کوششیں متاثر کن رہی ہیں. یہ ان کی قیادت کا نتیجہ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گریفتس کے موجودہ حکومتی انتظامیہ کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں. ہم قریبی طور پر ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں اور میں ہر ہفتے میں کم از کم دو بار بالمشافہ یا فون پر ان سے بات کرتا رہتا ہوں. بعض اوقات ہم ایک ہفتے میں کئی بار بات کرتے ہیں. گریفتس بدھ کے روز باغیوں کے زیر قبضہ شہر سنا پہنچے جہاں انہوں نے حوثی باغیوں سے بات چیت کی. ان میں حوثیوں کے رہنما عبد المالک الحوثی بھی شامل تھے. ان کے اس دورے سے ایک روز قبل یمن کے دارالحکومت سنا میں حوثی اور ان کے حامیوں نے اکٹھے ہو کر ایک مذہبی تہوار منایا اور اس موقع پر انہوں نے اپنے موقف پر ثابت قدم رہنے کے عزم کا اظہار کیا. حوثی صدارت کے ایک اہلکار احمد حامد بتاتے ہیں:
وتواجدنا داخل الجبهات بشكل اقوى وفي نفس الوقت انتم بعدوانكم واطالتكم لامد الحرب
ہم دشمنوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جارحیت جس قدر طول پکڑے گی علاقے اور اگلی صفوں میں ہماری موجودگی اتنی ہی بڑی اور مضبوط ہوتی جائے گی. آپ کی جارحیت اور لڑائی کی طوالت کے باعث آپ یمنی لوگوں کو ایک سمت میں یعنی آپ کو چیلنج کرنے کی طرف متحد کرتے جائیں گے. یمن میں جاری جنگ میں گزشتہ 3 برس میں 10,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 30,00,000 سے زائد افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. رکاوٹوں کے باعث خوراک کی ترسیل متاثر ہوئی ہے اور ملک کے بعض علاقے قحط کا شکار ہو گئے ہیں. جم میٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات خوراک کی ابتدائی ترسیل شروع کرنے کے لیے تیار ہیں جو 1 کروڑ یمنی لوگوں کو 30 دن تک خوراک پہنچانے کے لیے کافی ہوگی. شبیر جیلانی، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکا واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ایک ترک عدالت نے بدھ کے روز 74 افراد کو جن میں فوجی بھی شامل ہیں سن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. ترک خبر رساں ادارے اناتولی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 15 جولائی 2016 کو اس وقت 240 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے جب باقی فوجیوں کے گروپ نے جسے ٹینکوں اور جنگی طیاروں کی مدد حاصل تھی صدر طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی تھی. ہلاک ہونے والوں کی اکثریت عام شہریوں کی تھی. ترک حکام نے ناکام بغاوت کا الزام امریکہ میں مقیم ایک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر لگاتے ہوئے ان کے حامیوں کی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کی اور ایک اندازے کے مطابق شک کی بنیاد پر 1,60,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جن میں تعلیمی ماہرین فوجی اور سرکاری ملازم شامل تھے. ترک وزیر داخلہ کے مطابق ان میں سے 77,000 کے خلاف باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی. بدھ کے روز ایک عدالت نے آئین کی خلاف ورزی کی کوشش کے جرم میں 74 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان کی یہ سزا بامشقت ہے اور انہیں پیرول اور عام معافی کی رعایت حاصل نہیں ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ امریکی میکسیکو سرحد پر تعینات فوجیوں کو اختیار دے رہی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والی کچھ سرگرمیاں انجام دیں اور اگر ضرورت پڑے تو طاقت کا استعمال بھی کریں. وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ انہوں نے کابینہ کا حکم وصول کیا ہے جس پر وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جان کیلی کے دستخط ہیں. امریکی کانگریس کے اراکین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اس بیان پر ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا باوجود اس بات کے کہ انہوں نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کے سابق کالم نگار اور معروف صحافی جمال خشوگی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں سعودی ولی عہد کو پہلے سے علم تھا. اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
صحافی اور امریکی رہائشی جمال خشوگی کی 2 اکتوبر کو استنبول میں موجود سعودی قونصل خانے میں ہلاکت کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے بارے میں امریکی پالیسی تبدیل نہیں کی ہے. صدر ٹرمپ سے منگل کے روز سی آئی اے کی اس رپورٹ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں وثوق سے کہا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہی خشوگجی کے قتل کا حکم دیا تھا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
What's happening in Syria with Assad,
حقیقت یہ ہے کہ شاید انہوں نے ایسا کیا ہو یا پھر نہ کیا ہو. اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے, انہوں نے بہت برا کام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شام میں صدر بشار الاسد نے کیا کیا, انہوں نے لاکھوں افراد کو ہلاک کروا دیا. ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. امریکہ میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اراکین نے صدر ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے پر شدید تنقید کی ہے. سینٹ میں فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر کا کہنا ہے,
It is a delicate situation when we have a long-term ally that we've had for many, many for decades, but we have a crown prince that I believe directed the killing of a journalist.
یہ ایک نازک صورتحال ہے جب ایک طرف ہمارا دیرینہ اتحادی ہو جس کے ساتھ بہت سالوں سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں, دوسری جانب ولی عہد ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی صحافی کے قتل کا حکم دیا. اس بارے میں جو کہا گیا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کوئی پریس ریلیز لکھی جا رہی ہو, نہ کہ امریکہ کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہو. ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کو دنیا بھر میں ایسی چیزوں کا سامنا ہے جو مکمل طور پر درست نہیں ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی اخلاقی اقدار کھو بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سب سے قیمتی اثاثے سے محروم ہو جاتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تنقید کرتے رہے ہیں. تاہم انہوں نے بدھ کے روز ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب نے انسانی حقوق کی پاسداری کے سلسلے میں کئی قدم اٹھائے ہیں. ایک صحافی نے منگل کے روز ان سے سوال کیا کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے امریکہ پہلے کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا,
Your other question is best answered by talking about what we have already done. There has been an enormous effort.
آپ کے سوال کے بہترین جواب کے طور پر ان اقدامات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو ہم پہلے ہی اٹھا چکے ہیں. جمال خشوق جی کی موت اور قتل کے حوالے سے حقائق جاننے کے لیے کافی کچھ کیا جا چکا ہے. تاہم ولسن سینٹر کے تجزیہ کار ایرن ڈیوڈ ملر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ انسانی حقوق کی ترجیحات کا تعین اپنی سوادید پر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
We want the Saudis to contain Iran, want the Saudis to facilitate Israeli-Palestinian peacemaking. We want to tout MBS's reformist credentials while ignoring the fact that he is also presided over a
ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایران کا راستہ روکے. ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کوششوں کا سہولت کار بنے. ہم محمد بن سلمان کی اصلاحات پر تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھول جانا چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے صحافیوں کے خلاف کارروائیوں اور جمال خشوق جی کے قتل کا حکم دیا تھا. ملر اس سلسلے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ امریکی تعلقات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات روسی حکومت کی جانب سے صحافیوں, سیاسی مخالفین اور سابق جاسوسوں کے مبینہ قتل کے باوجود جاری ہیں. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس کے خفیہ ادارے جی آر یو کے سربراہ ماسکو میں انتقال کر گئے ہیں. روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ 62 سالہ ایگور کوروبوف طویل علالت کے بعد بدھ کے روز انتقال کر گئے. ان پر الزام تھا کہ وہ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت میں ملوث تھے. چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز کم از کم 5 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے اور 18 زخمی ہو گئے جب ایک کار شمال مشرقی شہر میں اسکول کے بچوں کے ہجوم پر چڑھ گئی. چین سینٹرل ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ حادثہ لیاننگ صوبے کے ساحلی شہر ہولو داؤ میں پیش آیا. پاکستان کی ممتاز شاعرہ, مصنفہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کی سربراہ فہمیدہ ریاض جمعرات کو لاہور میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 73 سال تھی اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے بیمار تھیں. فہمیدہ ریاض کے پہلے شعری مجموعے کا نام پتھر کی زبان ہے جو 1967 میں شائع ہوا. بھارت کے شہر میرٹھ میں 28 جولائی 1945 کو پیدا ہونے والی فہمیدہ ریاض کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا. وہ پاکستان میں حقوق نسواں کی تحریک کی صفحے اول کی کارکن تھیں اور ساری زندگی اس مقصد کے لیے سرگرم رہیں. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں افغانستان جانے والوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بنوں میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی قیادت شمالی وزیرستان کے ایک سرکردہ رہنما ملک غلام نے کی۔ مظاہرین میں اکثریت نوجوانوں کی تھی اور انہوں نے مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں افغانستان جانے والے قبائلیوں نے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے بنوں میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نعرے لگوائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ماہوار مالی مدد کا سلسلہ روک دیا ہے، جبکہ کیمپ میں بھی سہولتوں کا فقدان ہے۔ ملک غلام نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے ماہوار امداد کی فوری بحالی اور بے گھر افراد کو ان کے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ جون 2014 کے وسط میں حکومت شمالی وزیرستان میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ کارروائی شروع کرنے سے چند روز قبل لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے گھر بار چھوڑ خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر بنو اور دیگر علاقوں کو نقل مکانی کی تھی۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے قبائلیوں نے کثیر تعداد میں سرحد پار افغانستان کی صوبے خوست کی طرف نقل مکانی کی تھی۔ شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے احتجاج کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی افغانستان جانے والوں اور تمام بے گھر ہونے والوں کی اپنی اپنی گھروں اور علاقوں میں جلد از جلد واپسی کا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔
میں نے کہا تھا کہ آئی ڈی پی جلد سے جلد واپسی یقینی بنایا جائے، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی۔
سابق قبائلی علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان احسان داوڑ نے حکومتی موقف کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا،
جس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے ان کو ہم باقی جو فیسلٹیز ہے، راشن ہے اور یا جو دوسرے نان فوڈ آئٹمز ہے وہ ہم باقاعدہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ابھی ہمارے ہاں اس کے لیے ہم کوئی پالیسی بنا رہے ہیں کہ جو ڈی رجسٹرڈ لوگ ہیں جس کے رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم کس طرح کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ان کا ایک شکوہ ہے کہ جو ایسے متاثرین ہیں جس کے رجسٹریشن نہیں ہوئی ان کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن یہ 12,000 صرف رجسٹرڈ متاثرین کو ماہانہ مل رہے ہیں۔
حکومتی اداروں کا دعویٰ ہے کہ افغانستان جانے والے بقیہ لگ بھگ 3,000 خاندانوں کی واپسی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے گورنر ستیہ پال ملک کے فیصلے پر بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کو چھوڑ کر تقریباً تمام بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے نکتہ چینی کی ہے۔ اس دوران علاقائی جماعت نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بی جے پی قیادت سے اس الزام کو ثابت کرنے یا پھر کھلے عام معافی مانگنے کے لیے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ایک اور علاقائی سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے ساتھ مل کر ریاست میں ایک نئی حکومت بنانے کی کوشش پاکستان کے کہنے پر کر رہی تھی۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے بدھ کی رات ریاستی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، جس سے ریاست میں فوری طور پر ایک نئی عوامی حکومت کی تشکیل ناممکن بن گئی ہے۔ گورنر نے سرمایہ دار حکومت جموں میں راج بھون یا گورنر ہاؤس سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا تھا کہ وہ انہیں ریاست کے آئین کی دفعہ 53 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ اقدام سابق وزیر اعلی اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی اور حریف جماعت پیپلز کانفرنس پی سی کے چیئرمین سجاد غنی لون کی طرف سے ریاست میں حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ کرنے کے کچھ ہی منٹ بعد سامنے آیا تھا۔ ریاست میں اس سال جون میں پی ڈی پی اور بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کی مخلوط حکومت کی گر جانے کے بعد سے صدر آج نافذ ہے۔ 20 جون کو ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کے ساتھ ہی گورنر نے 2014 کے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئی معلق ریاستی اسمبلی کو زیر التوا رکھا تھا۔ گورنر کی طرف سے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے فیصلے پر بی جے پی کو چھوڑ کر تقریباً تمام بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ پی ڈی پی نے گورنر کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ بدھ کو پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی نے ان اطلاعات کی تصدیق کی تھی کہ ان میں ریاست میں ایک سیکولر حکومت تشکیل دینے کے لیے صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپسی اختلافات اور سیاسی رکاوٹوں کو پس پش ڈال کر ان میں ایک نیا اتحاد قائم کرنے اور حکومت بنانے کا ایک خاص مقصد ان کے بقول بی جے پی جیسی فرقہ پرست جماعت کی طرف سے ریاست کی خصوصی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے کی جا رہی کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ بی جے پی کے ایک سرکردہ لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ کویندر گپتا نے جموں میں اجلت میں بلائی گئی ایک اخباری کانفرنس میں الزام لگایا تھا کہ پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس حکومت بنانے کے لیے اتحاد پاکستان کے کہنے پر قائم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے یہ فیصلہ دبئی اور لندن میں کی گئی میٹنگوں کے بعد لیا گیا۔ بی جے پی کے قومی سطح کے ایک لیڈر رام مادھو نے اس الزام کی تصدیق کی تھی، لیکن نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انہیں ان الزامات کو ثابت کرنے یا پھر انہیں واپس لے کر ان کی پارٹی سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے جمعرات کو سری نگر میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا،
بدقسمتی کی بات ہے کہ بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر نے تنظیموں کے خلاف انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ پاکستان کے اشاروں پہ انہوں نے کیا ہے۔ ایک تو میں نے جیسے ٹویٹر پہ کہا، میں آج آپ سب کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں جناب رام مادھو صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں کو جنہوں نے کل سے یہ بات کی، ثبوت لے کے لوگوں کے سامنے آئیں اور دکھائیں کہاں پہ ہم پاکستان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔
گورنر ملک نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مختلف ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے بعد اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جماعتیں چونکہ متضاد سیاسی نظریات رکھتی ہیں، اس لیے وہ ریاست کو صحیح معنوں میں ایک مضبوط اور پائیدار حکومت فراہم نہیں کر پاتی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں بارش شروع ہونے سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پایا جا سکے گا۔ مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل۔
تاہم حکام کو یہ خدشہ بھی ہے کہ بارشوں سے سیلاب آ سکتے ہیں، جس سے مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ ہوگا اور اس سے لاپتہ افراد کی تلاش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کاؤنٹی کی شیرف کوری ہونیا کا کہنا تھا،
The rain makes the process of going through the debris left behind by the fire.
آگ کے بعد ملبے کو کھنگالنے میں بارشوں سے دشواری پیش آئے گی۔ یہ سب کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آج میں تلاش کرنے والے امدادی کارکنوں اور ماہرین کے ساتھ وہاں گیا تھا، اور ان کارکنوں اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر وہاں کوئی بچا ہے تو وہ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیلیفورنیا میں لگی آگ سے اب تک کل 83 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان میں بدھ کے روز ایک گھر سے جلی ہوئی 2 لاشیں بھی شامل ہیں۔ جنگل میں لگی اس آگ کو کیمپ فائر کا نام دیا گیا ہے، اور اب تک اس سے 13,000 گھر جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق آگ پر 85% قابو پا لیا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے جو حال ہی میں کابل سے فرانس پہنچے ہیں، فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ طالبان باغیوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ 17 سالہ جنگ کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہیں، اور ملک میں سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طے شدہ صدارتی انتخابات آئندہ اپریل میں ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات سے قبل طالبان کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہوتی ہے تو یہ حیران کن ہوگا۔ ان کا یہ بیان اس کے چند روز بعد آیا ہے جب طالبان نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے قطر میں امریکی مندوب ظالم خلیلزاد کے ساتھ امن بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ ان کے ترجمان نے بہرحال کہا تھا کہ کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ اسی اثنا میں منگل کے روز کابل میں علماء کے ایک اجتماع پر خودکش حملے میں مرنے والوں کی تعداد 55 تک پہنچ گئی ہے، درجنوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے جو بریگزٹ کے بعد کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ یہ اقدام آئندہ اختتامی ہفتہ یورپی یونین سربراہ اجلاس میں معاہدے پر آخری دستخطوں کی راہ ہموار کرے گا۔ مذاکرات کاروں نے 26 صفحات پر مشتمل تکنیکی سطح پر مسودے پر اتفاق کیا اور جمعرات کے روز یورپی کمیشن نے اس کی تائید کی۔ امریکہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے ایک جج سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی جج کو اسے نامزد کرنے والے صدر سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چیف جسٹس رابرٹس نے صدر ٹرمپ کے کسی بیان پر یوں سر عام تنقید کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی حالیہ تاریخ میں کسی چیف جسٹس کی جانب سے کسی موجودہ صدر کے بارے میں اس نوعیت کے بیان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو امریکی شہر سین فرانسسکو کے اس جج کو صدر اوباما کا جج قرار دیا تھا جس نے رواں ہفتے غیر قانونی تارکین وطن سے پناہ کی درخواستیں نہ لینے کے صدر کے حکم نامے کو معطل کر دیا تھا۔ سین فرانسسکو کے ڈسٹرکٹ جج جان ٹیگارک کو سابق صدر باراک اوباما نے اس عہدے پر نامزد کیا تھا۔ صدر کے بیان پر اپنے رد عمل میں چیف جسٹس جان رابرٹس نے بدھ کو ایک مختصر بیان میں امریکہ کی وفاقی عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا اور اس تاثر کو رد کیا کہ عدالت کے جج ان صدور کے وفادار ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں نامزد کیا ہو۔ سپریم کورٹ سے جاری ہونے والے بیان میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس اوباما کے جج یا ٹرمپ کے جج، بش کے جج یا کلنٹن کے جج نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف ایسے غیر معمولی اور اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والے جج ہیں جو اپنے سامنے پیش ہونے والوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بیان کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے، آزاد عدلیہ ہی وہ چیز ہے جس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی جانب سے یہ بیان امریکی خبر رساں ادارے دی ایسوسیٹڈ پریس کے ایک سوال پر جاری کیا ہے جس نے صدر ٹرمپ کے اوباما کے جج سے متعلق متنازع بیان پر چیف جسٹس کا رد عمل جاننے کے لیے عدالت سے رابطہ کیا تھا۔ امریکی چیف جسٹس کے اس غیر روایتی بیان پر بھی صدر ٹرمپ نے فوری رد عمل ظاہر کیا ہے اور ان ججوں کی غیر جانبداری پر پھر سوال اٹھائے ہیں جن کی تعیناتی ان کے پیش رواؤں کی نامزدگی پر عمل میں آئی ہے۔ بدھ کو چیف جسٹس کے بیان کے کچھ دیر بعد ہی فلوریڈا میں واقع اپنی تفریح رہائش گاہ سے کیے جانے والے ٹویٹس میں صدر ٹرمپ نے چیف جسٹس جان رابرٹس کو نام لے کر مخاطب کیا اور کہا کہ وہ ان کے بیان سے متفق نہیں ہیں۔ صدر نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں اوباما کے جج موجود ہیں جن کے نظریات ان لوگوں سے بہت مختلف ہیں جنہیں عوام نے اپنے ملک کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسچن نیلسن نے امریکہ میں پناہ کی تلاش میں آنے والے وسطی امریکہ کے تارکین وطن کو متنبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہونے والوں اور پناہ کے لیے جھوٹے دعوے دائر کرنے والوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ منگل کے روز ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی ایک فیڈرل عدالت نے امریکہ داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ نہ دینے کے خلاف سٹے آرڈر جاری کیا ہے۔ میکسیکو کے سرحدی شہر تیوانا میں سیلیا مینڈوزا نے کرسچن نیلسن کے بیان پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرل گل۔
وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں تارکین وطن کا کارواں میکسیکو کے سرحدی شہر تیوانا پہنچ چکا ہے۔ ان میں شامل بہت سے افراد کو بینیٹو جوئرس سپورٹس سٹیڈیم میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اس جگہ ٹھہرانے میں ترجیح خواتین اور بچوں کو دی گئی ہے۔ اس کارواں کے وہاں پہنچنے سے پہلے لیو مارسیل برینجا اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ ہنڈورس سے تیوانا پہنچی تھیں۔ وہ پناہ کے لیے درخواست دائر کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب ان سے وزیر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کا دعویٰ سچا نہ ہوا تو اسے پناہ نہیں دی جائے گی، البرینجا کا کہنا تھا کہ ان کے الفاظ حوصلہ شکنی کا باعث ہیں۔ راستے میں بہت سے مواقعوں پر میری حوصلہ شکنی ہوئی اور میں واپس جانا چاہتی تھی، تاہم خدا نے مجھے یہاں آنے کا ہمت اور حوصلہ عطا کیا۔
کارواں میں شامل زیادہ تر افراد خیموں میں سوتے ہیں. ان تارکین وطن کو دن میں کم از کم دو دفعہ کھانا دیا جاتا ہے اور ٹیکوان شہر نے ان کے تحفظ اور ان کی مخصوص ضروریات کا انتظام بھی کیا ہوا ہے. ہر چند کہ وہ مشکل حالات میں رہ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. اس بارے میں بات کرتے ہوئے لیموریس البرینجا کا کہنا تھا, ہم برے لوگ نہیں ہیں, ہمیں موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیں موقع نہیں ملتا. اس ساری مصیبت اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل فراہم کر سکیں. تاہم وزیر ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دی جائے گی جو صرف یہاں کام کے لیے آنا چاہتے ہیں. کرسچن نیلسن کا کہنا ہے,
Falsely claiming asylum means that those with legitimate asylum claims are buried in.
غلط دعوے جمع کرانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جن کے دعوے جائز ہیں ان کا کیس پیچھے چلا جائے گا. میں واضح بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ کارواں کسی کو یہ خصوصی حق نہیں دیتا کہ وہ اس ملک میں داخل ہو سکے. کارواں کے ارکان کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا اور انہیں اس وقت موقع ملے گا جب ان سے پہلے آنے والوں کے کیس کلیئر نہیں ہو جاتے. ٹیکوانا شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی مدد کرتے رہیں گے, ان کی بھی جو مہینوں تک اپنی باری آنے کا انتظار کریں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
امریکی اخبارات کے تراشوں کے ساتھ رضی احمد رضوی. امریکہ کے موقر روزنامے نیو یارک ٹائمز نے خشوگی کے بعد سعودی عرب کے عنوان سے ایک تبصرہ شائع کیا ہے جس میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے استنبول میں سعودی قونصل خانے میں قتل کے بعد کی صورتحال پر بحث کی گئی ہے. اخبار نے اس واقعے کے بعد سامنے آنے والے تفصیلات کے پس منظر میں لکھا ہے کہ تازہ ترین صورتحال کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ خشوگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا یا نہیں. نیو یارک ٹائمز کے ادارتی بورڈ کی اس تحریر میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ ترکی کے پاس جہاں واقعہ پیش آیا, بظاہر اس واقعے کی مکمل صوتی ریکارڈنگ موجود ہے اور وہ وقتاً فوقتاً اس کے بعد حصے برسر عام کرتا رہا ہے. ریکارڈنگ کے ایسے ہی ایک حصے میں مضمون کے مطابق قاتل ٹیم کا ایک رکن فون پر اپنے ایک اعلی افسر کو کہتے سنا جاتا ہے کہ اپنے باس کو بتا دیں کہ کام ہو گیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے تبصرے میں کہا گیا ہے کہ ترکی اس پس منظر میں خشوگی کے قتل کے حوالے سے تازہ ترین نقشے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز کے تجزیاتی مضمون کے مطابق ہو سکتا ہے کہ سچ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے, خاص کر اس صورت میں جبکہ سعودی استغاثہ ان 5 مشتبہ سعودیوں کو پھانسی دلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جن پر اس واقعے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اس طرح اصل گواہان منظر سے ہٹا دیے جائیں گے. تاہم اخبار کا کہنا ہے کہ ایک بات جو واضح ہے وہ یہ کہ تیل کی دولت سے مالا مال بادشاہت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تبدیلی کی ضرورت ہے. امریکہ کے ایک اور موقر روزنامے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں امیگریشن کو موضوع بنایا گیا ہے. مضمون میں سرخی لگائی گئی ہے کہ بیشتر امریکی امیگریشن کے معاملے پر مشترکہ سوچ رکھتے ہیں اور کانگریس کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر کان دھرے. مضمون میں آگے چل کر یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تقریباً 1,10,00,000 غیر قانونی تارکین وطن کو, جو امریکہ میں پہلے ہی سے موجود ہیں, قانونی حیثیت دے دی جائے اور اس کے بدلے مستقبل میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مضمون کے الفاظ میں بنیادی تصویر یہ بنتی ہے کہ بیشتر امریکی تارکین وطن کے لیے نسبتاً کھلے دروازے کی پالیسی چاہتے ہیں جو ملک کے روایتی ورثے سے ہم آہنگ ہے، جس کے تحت مظلوموں کو پناہ دی گئی ہے اور امریکہ مواقع کی سرزمین رہا ہے۔ تاہم وہ یہ یقین دہانی بھی چاہتے ہیں کہ سالانہ بنیاد پر ان کی آمد نظم و نسق اور قانون کے مطابق ہو۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سمعین، ہر سال نومبر کے مہینے کی چوتھی جمعرات کو پورے امریکہ میں تھینکس گیونگ یا شکرانے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے 1939 میں اسے قومی تہوار کا درجہ دیا تھا۔ اس دن امریکی اپنے خاندان کے ساتھ دعوت کے لیے اکٹھے ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور امن اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ اس تہوار کی خوشیوں کا اظہار کرنے کے اور بھی کئی انوکھے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تھینکس گیونگ ایونٹ میں الگ الگ مذہب کے لوگوں نے ساتھ مل کر تھینکس گیونگ ڈے منایا۔ نیو یارک سے انوشمان آپٹے کی رپورٹ۔
تھینکس گیونگ کے موقع پر ریاست کنیڈیکٹ کے شہر سٹینفرڈ میں ایک یہودی عبادت گاہ میں اکٹھے یہ لوگ سریلے انداز میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو میوزک گروپ نیو ورلڈ کورس نے ترتیب دیا ہے۔
اس کے پیچھے مختلف پس منظر اور عقائد کے لوگوں کو موسیقی کے ذریعے جوڑنے کا خیال کار فرما تھا۔
یہودی اور عیسائی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس پروگرام میں علاقے کی مسجد کے امام بھی شریک ہوئے۔
This is very important as a Muslim to understand.
ایک مسلمان ہونے کے ناطے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور تھینکس گیونگ کے موقع پر میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنی کمیونٹی اور معاشرے کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں، کیونکہ آپ اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں۔
You are part of this community.
ایونٹ میں شریک لوگوں نے بھی امن کے اس سریلے جلسے کو خوب پسند کیا۔
اس سروس نے میرا دل چھو لیا۔ یہودی، عیسائی، مسلم اور سکھ مذاہب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا اور یہ موسیقی، میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو تہوار منانے کی خوشی بڑھ جاتی ہے، بجائے اس وقت کے جو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف کرتے ہیں۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ آج یعنی جمعرات کو پورے امریکہ میں یوم شکرانہ یا تھینکس گیونگ ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن اس موقع پر ہزارہ خاندان ایسے بھی ہیں جو یوم تشکر کے روایتی کھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو زیادہ خوش نصیب نہیں ہیں، مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ کی امیٹی فاؤنڈیشن ہر سال کھانا اکٹھا کرنے اور علاقے کے ضرورت مند افراد میں ٹرکی، سبزیاں اور پھل تقسیم کرنے میں مدد دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ آفتاب بھوڑکا کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ، یہ ہیں ہمارے ساتھی۔
ڈیٹرائٹ کی اس سرد صبحوں میں فواد زبان اور ان کا 14 سالہ بیٹا محمد ضرورت مند امریکی گھرانوں کو کھانے کا مفت سامان پہنچانے کے کام میں مصروف ہیں۔ تھینکس گیونگ کے تہوار سے چند روز پہلے یہ فواد اور ان کے خاندان کا پچھلے 7 سالوں کا معمول ہے.
This is not all for Muslims.
ہم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہے, یہ ہر غریب گھرانے کے لیے ہے. ہمیں ایک پتہ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں.
فواد جیسے تقریباً 200 رضاکاروں نے مل کر 1000 ایسے تھیلے تیار کیے ہیں جس میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء موجود ہیں. یہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے مشیگن کے مختلف شہروں میں غریب گھرانوں کو یہ سامان پہنچا رہے ہیں تاکہ تھینکس گیونگ کے دن ان گھرانوں کو کم از کم اچھا کھانا پکانے میں کوئی مالی مشکل نہ ہو.
دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے یہ دیکھیں کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے کم خوش نصیب ہیں اور ہم کتنے فیض یاب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں. اسلام اور دیگر سارے مذاہب میں بھی یہی سکھاتے ہیں.
ڈیٹرائٹ میں ہونے والی اس سالانہ کاوش کے پیچھے عماد الزیاد کا ہاتھ ہے. 7 سال پہلے اپنے گھر میں شروع کی گئی ایمیٹی فاؤنڈیشن کے ذریعے عماد دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر مشیگن میں بسے کم آمدنی والے گھرانوں کی مدد کرتے ہیں. عماد کہتے ہیں کہ ان کی اس جد و جہد کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے.
اتحاد نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پوری کمیونٹی میں. آپ کا کوئی بھی مذہب اور عقیدہ ہو, ہم یہاں پر امریکی ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں اور سب لوگ ایک برادری کی طرح ساتھ کھڑے ہیں. خدا نے اور اس ملک نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر بہت شکر گزار ہوں.
لوگوں کے گھروں تک یہ سامان پہنچانے کے علاوہ اس سال باقی امداد ڈیٹرائٹ کے کچھ گرجا گھروں اور مساجد کے ذریعے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے.
یہاں کام کرنے والے رضاکاروں کی نہ صرف تعداد بلکہ ان کی مالی مدد کرنے والوں میں بھی ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر مقصد اچھا ہو تو انسان رنگ, نسل اور مذہب کے فرق کو بھول جاتا ہے. آفتاب بورڈ کا اردو وی او اے, ڈیٹرائٹ, مشیگن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ڈرونز تو آج کل بہت عام ہیں اور آپ نے ان کا ذکر بھی خوب سنا ہوگا. ایک زمانہ تھا جب فضا میں ریس لگانے کا شوق صرف عمرا ہی پورا کر سکتے تھے, کیونکہ وہ کرتب دکھانے والے مہنگے طیارے اور انہیں اڑانے کے لیے خاص ٹیموں کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے. مگر بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی نے یہ بھی ممکن بنا دیا ہے کہ عام لوگ اپنی زندگی خطرے میں ڈالے بغیر کیسے اس ریس سے لطف اٹھا سکتے ہیں. ایسا ڈرون ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. یہ ڈرون زمین پر ایک جنگی طیارے میں رکھے جاتے ہیں اور پھر انہیں کنٹرول کرنے والے ان کے پائلٹ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی انہیں انتہائی تیز رفتار سے فضا میں اڑاتے اور کنٹرول کرتے ہیں. ان کا ہیڈ گیئر ایسا ہے کہ گویا پائلٹ واقعتاً ڈرون کے اندر بیٹھا ہے. کین لو انہیں میں سے ایک ہیں.
ڈرون ریسنگ از لائک being in the cockpit of a plane, flying three-dimensionally with other pilots in the air, and we can do things that are really high risk, have medical collisions.
وہ کہتے ہیں ڈرون کی ریس ایسا ہی ہے جیسے کاکپٹ میں بیٹھ کر دیگر پائلٹوں کے ساتھ سیرخی پرواز. ہم وہ سب بھی کر سکتے ہیں جو بصورت دیگر خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. فضا میں ٹکرا سکتے ہیں, 3 فٹ کے فاصلے سے گزر سکتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر زمین پر گر سکتے ہیں. چنانچہ یہ پرلطف ہے, پرجوش ہے اور بالکل محفوظ بھی. چند ہی برس پہلے یہ منظر صرف سائنسی فلموں میں دیکھا جا سکتا تھا. اب ڈرون میں خود اپنا ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے. کولبی کرٹولا ڈرون کی ریس لگانے والے ایک پائلٹ ہیں.
Once the goggles are on, you're on the drone. So, as soon as you take off, you know, you feel like you're flying.
کہتے ہیں جیسے ہی آپ عینک پہنتے ہیں آپ گویا ڈرون پر سوار ہو جاتے ہیں. ڈرون پرواز بھرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ اسے خود اڑا رہے ہیں. کرٹولا نے اپنا ڈرون خود بنایا ہے اور اس پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے ہیں. ڈرون کی ریس وہ لوگ خوب لگا لیتے ہیں جو ویڈیو گیمز کھیلنے کے ماہر ہیں, کیونکہ اس میں بھی آپ کے ہاتھ اور آنکھ کا باہم مربوط ہونا ضروری ہے. اگرچہ ڈرون ٹیکنالوجی نے امریکہ جیسے ملکوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اپنا ایک بھی اہلکار استعمال کیے بغیر کسی بھی دشمن یا مطلوبہ مجرم کو ڈرون کا نشانہ بنا سکتے ہیں, دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر راکٹ فائر کر سکتے ہیں, انہیں چن چن کر ختم کر سکتے ہیں. مگر جو لوگ اسے محض ایک کھیل تصور کرتے ہیں ان کی توجہ ایسے گھمبیر مسائل کی جانب بالکل نہیں جاتی. ڈرون ریس اتنی مقبول ہوتی جا رہی ہے کہ کہ امریکہ میں اسپورٹس چینل ESPN دنیا بھر میں کہیں بھی ہونے والے اس مقابلے کو براہ راست دکھانے کا ارادہ رکھتا ہے. دوسری طرف ڈرون پائلٹس انتہائی خراب حالات میں بھی ڈرون اڑا کر اپنی مہارت میں اضافہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کر کے نئے فینز بھی بناتے جا رہے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر اسکپ سسک. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.